الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو دین و شریعت عنایت فرمایا یہ دین اور یہ شریعت ہمارے لیے کامل بھی ہے مکمل بھی ہے اور ہر اعتبار سے جامع ہے. جو شریعت سب سے کامل سب سے مکمل اور سب سے جامع وہ دین و شریعت اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. یوں تو دین و شریعت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک چلتا رہا، مگر یہاں یاد رکھیں کہ ایک ہے دین اور ایک ہے شریعت. دین کہتے ہیں عقائد کو اور شریعت کہتے ہیں مسائل کو، اعمال و احکام کو. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دین ہمیشہ ایک ہی رہا، یعنی عقائد عقیدے ہمیشہ یکساں اور برابر رہے. ظاہر ہے توحید ہو، رسالت ہو اور دیگر وہ چیزیں جس پر ایمان و عقیدہ رکھنا لازم اور ضروری ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی اور کبھی اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوئی. البتہ مسائل، احکام اور اعمال ہر شریعت میں حسب حالات بدلتے رہے. اس لیے دین ہمیشہ ایک رہا، البتہ شریعت یعنی مسائل، اعمال، احکام وہ بدلتے رہے. جب یہ سلسلہ چلتے چلتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچا تو پروردگار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت میں وہ صلاحیت عطا فرما دی. آپ کی امت میں اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرما دی کہ جو نبوت کا کام، جسے کار نبوت کہتے ہیں، جسے دعوت و تبلیغ کہتے ہیں، وہ دعوت و تبلیغ اور وہ کار نبوت کی ذمہ داری اللہ نے اس امت محمدیہ پہ ڈالی ہے. یاد رکھیے کہ پہلے جو امت گزری ہے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پہلی جو امت گزری ہے اس امت نے بھی دعوت کا کام کیا ہے، مگر دعوت کا کام بحیثیت فریضہ کے نہیں، یعنی اللہ کی طرف سے اس امت پر دعوت کے کام کو فرض کیا گیا ہو ایسا نہیں تھا. البتہ نبوت کا کام تھا، اس لیے اس امت نے بھی یہ کام کیا تو ہے، مگر بحیثیت فرض کے کہ اللہ نے ایک امت پر کار نبوت کو، دعوت کو فرض کر دیا ہو فریضے کے طور پر، پچھلی امت نے یہ کام نہیں کیا. ہاں یہ امتیازی شان اللہ نے اسی امت کو عطا فرمائی کہ جس طرح دیگر بہت سے احکام فرض ہیں اسی طرح دعوت و تبلیغ بھی اس امت پہ فرض ہے. اور جس طرح ہماری شریعت میں بہت سے احکام جو فرض ہیں اس میں بھی درجہ بندی ہے، اس کے بھی مرتبے ہیں، اس میں فرض مراتب ہیں، کوئی فرض عین ہے، کوئی فرض کفایہ ہے. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے
اس امت پر دعوت کو جو فرض کیا ہے، یہ دعوت کا فریضہ اس امت پر فرض کفایہ کے طور پہ ہے کہ اس امت کا ایک مخصوص طبقہ اگر اس کو کر لے گا تو یہ فریضہ پوری امت سے ادا ہو جائے گا، پوری امت سے یہ فریضہ ادا ہو جائے گا، امت کے افراد اس فریضہ کے تارک اور گنہگار نہیں کہلائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے دعوت کو فرض کیا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، یہ دعوت کا فریضہ اللہ نے فرشتوں پر نہیں ڈالا، جناتوں پہ نہیں ڈالا، اور کسی مخلوق پہ نہیں ڈالا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جنات اس میں خیر ہی خیر ہے، لا یعصون ما امرهم اللہ۔ فرشتے کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کبھی کر نہیں سکتے، تو اس میں چونکہ خیر ہی خیر ہے، وہاں شر اور نافرمانی اور راہ حق سے بھٹکنا اس کا تصور ہی نہیں، تو اللہ نے فرشتوں کو دعوت کا فریضہ نہیں دیا۔ اسی طرح جنات اگرچہ وہ شریعت کے پابند ہیں اور شریعت کے احکام کے مکلف ہیں، مگر جنات پر بھی اللہ نے دعوت کو فرض نہیں دیا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ دعوت یہ نبوت کی فرع ہے، دعوت یہ نبوت کی شاخ ہے، دعوت یہ نبوت کی فرع اور نبوت کی شاخ ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی ہمیشہ انسانوں میں آتا ہے، نبوت کا سلسلہ ہمیشہ انسانوں میں رہا، تو دعوت جو نبوت کی شاخ ہے وہ شاخ بھی ہمیشہ انسانوں میں رہے گی۔ لہذا اللہ نے فرشتوں پر، جناتوں پر بھی دعوت کو فرض نہیں کیا کہ اگر جنات آپس میں دعوت کا کام نہیں کریں گے تو وہ گنہگار ہوں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دعوت کا فریضہ جناتوں کے بجائے، فرشتوں کے بجائے اللہ نے انسان پہ رکھا۔ تو گویا دعوت کا فریضہ یہ انسان کی امتیازی شان ہے جو اللہ رب العزت نے فرض کے طور پر اس امت پہ ڈالا ہوا ہے۔ جانور ہیں، اب اللہ کے جتنے احکام ہیں وہ انسان کی فطرت کا لحاظ کر کے رکھا گیا۔ دو چیزیں ہیں، جتنی اللہ کے احکام ہیں اس میں دو چیزیں، ایک تو ہے انسان کی فطرت، تو اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس میں انسانی فطرت کا لحاظ بھی ہے، نمبر دو انسان کی کمزوری کا خیال بھی ہے، انسان کی کمزوری کا خیال بھی ہے۔ یہ دعوت کا جو اللہ نے حکم دیا یہ انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ انسانی فطرت کے بالکل مطابق ہے۔ دیکھیے، ایک ہے انسان اور ایک ہے جانور۔ جانور کی یہ فطرت نہیں ہے کہ جانور اگر کسی نقصان دہ چیز کو دیکھے تو وہ دوسرے جانور کو بتائے کہ بھائی وہاں سے مت جانا، وہاں پہ کوئی نقصان دہ چیز ہے۔ مثال کے طور پہ کسی گلی میں اگر نہایت ہی خطرناک کالا ازدہا ناگ بیٹھا ہوا ہو اور کوئی ایک جانور، کوئی ایک بیل اگر اس راستے سے گزرتا ہے تو وہ بعد میں جو دوسرا جانور ادھر سے آ رہا ہے وہ جانور کو نہیں کہے گا کہ صاحب راستے میں سانپ بیٹھا ہے، تم اس راستے سے نہ جاؤ۔ مگر انسان اگر اس راستے سے گزر رہا ہے تو آنے والا، ادھر سے آنے والا چاہے اجنبی کیوں نہ ہوگا، وہ اس کو ضرور کہے گا کہ اس راستے سے نہ جاؤ، وہاں سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ تو گویا دعوت کا مزاج اور دعوت یہ انسان کی فطرت ہے، جانوروں کی فطرت دعوت نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود کسی ایک موقع پر اگر کسی جانور کی طرف سے، کسی جانور کی طرف سے دعوت کی بات اگر پائی گئی تو اللہ کو وہ جانور کی دعوت اتنی پسند آ گئی کہ پروردگار نے اس دعوت کا تذکرہ قرآن کریم میں کر دیا۔ چنانچہ اہل علم جانتے ہیں کہ سورہ نمل قرآن کریم کی ایک مکمل سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ نمل، یعنی چیونٹی والی سورہ۔ چیونٹی والی سورہ کیا؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے اور چیونٹیاں بلوں سے نکل چکی تھی اور بلوں سے نکل کر اوپر کی طرف آئی تھی، چیونٹیوں کی پوری جماعت کی جماعت، ان کا ہول کا ہول وہ زمین کے اوپر چل رہا تھا، اور چیونٹیاں اپنے وجود کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہوتی ہیں کہ چلتے ہوئے انسانوں کو نظر بھی نہیں آتی۔ تو جب چیونٹیوں نے محسوس کیا، چیونٹی کے سردار نے محسوس کیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ابھی ادھر سے گزر رہا ہے اور ان کو احساس و پتہ بھی نہ چلے گا، ان کے گھوڑوں ان کے قدموں کے ساتھ ہم کچل کر رہ جائیں گے، تو بڑی چیوٹی نے آواز لگائی اور آواز لگا کر اپنے پورے چیوٹیوں کے غول اور چیوٹیوں کی جماعت کو ہلاکت و تباہی کا اعلان کیا اور اس کو راستہ بتا دیا، اس کو راستہ دکھلایا کہ جلد سے جلد اپنے دلوں میں گھس جاؤ ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ایک چیوٹی نے گویا اپنی قوم، اپنی جماعت اور اپنے غول کو ہلاکت و تباہی سے بچانے کے لیے جو دعوت دی پروردگار کو، اس چیوٹی کا یہ انداز، یہ ادا اتنی پسند آئی پروردگار کو کہ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کر دیا اور ایک پوری سورہ کا نام اسی چیوٹی کے نام پہ رکھ دیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ دعوت کا کام یعنی نقصان دہ چیزوں سے بچانے کی خبریں دینا اور اچھے راستے بتلا دینا، نجات کے راستے بتلا دینا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو دعوت یہ اس امت کی ایک امتیازی شان ہے۔ اب اللہ رب العزت نے دو چیزیں ہمیں دی ہیں، ایک ہے عبادت اور ایک ہے دعوت، ایک ہے عبادت اور ایک ہے دعوت۔ اس امت سے پہلے جو عبادتیں دوسری امتوں کو دی گئی ہیں اس عبادت کا کچھ نہ کچھ انداز الگ بھی تھا، مگر ہمیں جو اللہ نے عبادت دی ہے ہر عبادت ہر جہت سے کامل و مکمل ہے۔ آپ نماز کو دیکھ لیں، نماز کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کے تمام چیزوں کو اگر آپ جمع کریں گے چار رکعت یا دو رکعت کی نماز کے لیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دو یا چار رکعت نماز کو جامع اور کامل اور مکمل بنانے کے لیے دیگر تمام چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہماری نماز کامل اور مکمل ہو جائے تو کہا اگر حاجت ہو تو پہلے حاجت پوری کر لو، مسواک کر لو، اچھی طرح وضو کر لو، دوڑتے ہوئے مسجد میں نہ جاؤ ورنہ تیرا سانس کھلتا رہے گا، اور نماز میں اس طرح سے رہو، وضو اس طرح سے کرو۔ جتنے بھی ہے مقصد دو رکعت نماز، مگر نماز سے پہلے کے جتنے مسائل اور جتنے احکام ہیں وہ تمام کے تمام اس لیے ہے تاکہ تمہاری دو یا چار رکعت جو نماز ہے وہ کامل ترین اور مکمل اور جامع عبادت بنے۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری ہر عبادت کے جامع اور مکمل ہونے کے لیے کچھ احکامات دیے ہیں، لیکن عبادت کا جوڑ اللہ نے دعا کو رکھا، عبادت کا جوڑ اللہ نے دعا کو بنا دیا۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا اب دعا خود عبادت، کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ معلوم اس سے ہوا کہ عبادت اور دعا، دعا اور عبادت ان دونوں کا آپس میں بہترین جوڑ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عبادت بھی اللہ کے سامنے بندگی اور فنائیت کو ظاہر کرتی ہے، اور دعا بھی اللہ کے سامنے بے چارگی اور اللہ کے سامنے بے کسی اور اللہ کے سامنے فنائیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس میں دونوں کا جوڑ اللہ نے بنا دیا، تو عبادت کا جوڑ دعا کے ساتھ اور دعوت کا جوڑ اللہ نے رحمت و شفقت کے ساتھ رکھا ہے۔ کہ دعوت کا کام جو انسان کرے یا جو انسان دائی بننا چاہے اس میں دائیانہ صفات میں سب سے اہم صفت یہ ہے کہ اس کے دل میں بے پناہ شفقت ہو، اس کے دل میں بے پناہ رحمت ہو، اس کے دل میں بے پناہ نرمی ہو، اس کے دل میں بے پناہ سوز اور درد ہو کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ سامنے والا اس کو سن لے اور اس کو مان لے اور اس پر عمل کرے۔ اسی بنیاد پر علامہ اقبال کہا کرتے تھے نقش ہے سب نا تمام خون جگر کے بغیر، نقش ہے سب نا تمام خون جگر کے بغیر، یعنی دل میں شفقت نہ ہو، درد نہ ہو، سوز نہ ہو، اور پھر انسان کسی کو کچھ بات کہے تو ضروری نہیں ہے کہ ان کی باتوں کا اثر اس کے اوپر ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت کے ساتھ بندے میں دعا کی شان بھی رہے اور دعوت کے ساتھ بندے میں شفقت اور نرمی کی شان بھی رہے۔ اسی بنیاد پہ آپ دیکھیں کہ ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ دریائی سفر کر رہے تھے، دریائی سفر کے درمیان کچھ اوباش قسم کے لوگ تھے جو ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت دیکھیے یہ جو اوباش قسم کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کا معاملہ کرتے ہیں، آپ ذرا دعا کر دیجئے کہ ان کی کشتی پلٹ جائے، دعا کر دیجئے کہ ان کی کشتی پلٹ جائے، یہ کب سے ہمارا اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا کی، اے اللہ ان کے دل کی کشتی پلٹ دے، اے اللہ ان کے دل کی کشتی پلٹ دے۔ یعنی کیا مطلب؟ جو دل ان کا خراب ہے، برباد ہے، ویران ہے، اس میں شر ہے، اے اللہ اس کی کشتی کو پلٹ دے، یعنی اس میں خیر لا دے، اس میں محبت لا دے، اس میں عظمت لا دے، اس میں خیر کے صفات پیدا فرما دے۔ تو ایک دائی کی صفت یہ ہے کہ اس میں شفقت بھی ہو، رحمت بھی ہو، مہربانی بھی ہو۔ اسی بنیاد پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو پروردگار نے فرعون کے پاس بھیجا تو کیا فرمایا؟ وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے میرے دور النبی، آپ وہاں جاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو باپ کا جو انداز ہوگا، وہ اگرچہ احکم الحاکمین کی طرف سے آپ سفیر بن کر اور احکم الحاکمین کی طرف سے داعی بن کر آپ جاتے ہیں، مگر گفتگو کا انداز کیا ہو؟ قول اللینا، ایک نرم انداز ہو، ایک نرم پہلو ہو، ایسی نرمی اور ایسی شفقت اور ایسا درد ہو کہ وہ آپ کی باتیں اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ تو انسان میں شفقت و ہمدردی بھی ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تو دعوت کا کام پروردگار نے اس امت پہ فرض کیا۔ یہ دعوت کا کام دو طرح کا ہے، ایک ہے دعوت دین اور ایک ہے دعوت احکام۔ اس کو ذرا سمجھیں گے ہم، ایک ہے دعوت دین اور ایک ہے دعوت احکام۔ دور نبوت سے صحابہ کرام کے زمانے میں دعوت دین کا بھی کام تھا اور دعوت احکام کا بھی کام تھا۔ دعوت دین سے مراد اس وقت ہماری یہاں پہ کلمے کی دعوت، ایمان کی دعوت، نفس ایمان کی دعوت۔ جب اس امت نے دعوت دین کے کام کو چھوڑا تو اسے کیا نقصان اٹھانا پڑا، اور دعوت دین کو اپنایا تو اسے کیا فائدہ ملا، اسے ذرا سمجھیے گا تاریخ کی روشنی میں۔ ہمارا آپ یہ جانتے ہیں کہ اندلس، جسے اسپین کہا جاتا ہے، اندلس پر تقریباً 700 سال تک مسلمانوں نے پوری شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی ہے، اور پھر وہاں وہ پورا ملک علم و فن کا پورا گہوارہ رہا۔ وہاں بڑے بڑے محدثین اور فقہا مفسرین اور بڑے بڑے زاہدین اور عابدین اور اولیاء کرام پیدا ہوئے۔ مگر ہوا کیا کہ وہاں جو دعوت کا کام تھا وہ دعوت دین کا کام کم تھا، دعوت احکام کا کام زیادہ ہوا۔ چنانچہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عظیمت میں لکھا ہے کہ جو اسپین سے لگ کر، اندلس سے لگ کر جو علاقے تھے، جن علاقوں میں عیسائی آباد تھے، ان عیسائیوں پر دعوت دین کا کام نہیں ہوا، ان کو دین کی دعوت نہیں دی گئی، کلمے کی دعوت اور کلمے کی خوبی اور اس کے کمالات ان کو نہیں بتائے گئے، بلکہ جو اسلامی سلطنتیں تھیں وہ اسلامی سلطنتوں کا پورا زور اپنی اسلامی سلطنت کو مضبوط اور مستحکم کرنے پر رہا، اور حکومتوں کا پورا زور شہروں کے آباد کرنے اور شہروں میں بڑی بڑی عمارتوں کے بنانے پر اس کا پورا زور رہا۔ یا زیادہ سے زیادہ اگر کوئی مخالف طاقت ابھری تو اس کے کچلنے پر اس کا پورا زور رہا، مگر اطراف اور علاقے میں جو دوسری قومیں آباد تھی، اس دوسری قوموں میں دعوت دین کا کام نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب خود مسلم معاشرہ دینی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، ایمان و یقین کے اعتبار سے، جب اسپین کا دینی معاشرہ کمزور ہو گیا تو پھر وہی اطراف کے لوگ جن کو کبھی بھی دین و اسلام کی دعوت نہیں دی گئی تھی، وہی چڑھے اور انہی کی طاقتوں سے، انہی کے تعاون سے پورا اسپین کا علاقہ مسلم طاقتوں سے ختم ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ دعوت دین کو اگر چھوڑا جائے گا تو پوری سلطنت کو خطرہ ہو۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیے کہ جو بغداد کا علاقہ تھا، 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور تاریخ انسانیت میں ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی کہ پورا دجلہ خون کی طرح سے بہنے لگا، اور ایک وقت وہ آیا کہ وہاں کا ایک دریا کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو کر بہنے لگا، اور لاکھوں لاکھ انسان گاجر مولی کی طرح سے ذبح کیے گئے تاتاریوں کے حملے کے بعد۔ مگر وہاں کیا ہوا؟ وہاں یہ ہوا کہ وہاں کچھ درد دل رکھنے والے، کچھ اللہ کے نیک اور صالح بندے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس وقت ہمیں طاقت کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں دعوت دین کی ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ تاتاری قوم جو چنگیز خان کے اشارے پر ان کے ساتھ تاتاری قوم داخل ہوئی تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جہاں جہاں اسلامی سلطنتیں ہیں وہ تمام کی تمام اسلامی سلطنتیں ختم ہو جائیں گی، یہ خطرہ ہو رہا تھا۔ مگر وہاں کچھ اللہ کے نیک اور صالح بندے ایسے تھے کہ جنہوں نے انہی تاتاری قوم، ان کی اولادوں پر، ان کی نسلوں پر، ان کی خواتین پر، انہوں نے دعوت دین کا کام کیا، اور مسائل و احکام کی خوبیاں، اسلامی تہذیب کے کمالات اور خوبیوں اور اس کے محاسن کو بیان کیا۔ تو مولانا فرماتے کہ ایک سال کا زمانہ نہیں گزرا کہ پوری تاتاری قوم ایمان میں داخل ہو گئی۔ یہ ایک عجیب سا فرق ہے کہ اسپین اور اندلس کا وہ علاقہ، اسپین کا علاقہ جو پورے طور پہ تباہ و برباد ہو گیا، اور یہاں پروردگار نے تباہی کے بعد پھر اسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے قوم کا رہبر اور قوم کا حادی بنایا۔ بنیاد یہ ہے کہ وہاں
دعوت دین کا کام نہیں تھا اور یہاں دعوت دین کا کام ہوا تو اللہ نے پھر وہی سلطنتوں کو واپس فرما دیا. تو ایک ہے دعوت دین اور ایک ہے دعوت احکام. اور دعوت احکام کا سلسلہ یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے. جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو دین کی دعوت دیتے ہیں, دین کی باتیں بتاتے ہیں, یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے. جب کوفہ آباد ہو گیا تو کوفے کی آبادی کے بعد حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں تھے, انہوں نے وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور خط یہ لکھا کہ یہاں کے مسلم معاشرے پر دین کی محنت کرنے کے خاطر, احکام و مسائل کو بتانے کے خاطر, احادیث کے سنانے کے خاطر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ یہاں بھیجیں. چنانچہ کوفہ میں دین کے کام کرنے کے خاطر, تعلیم و تعلم کے خاطر, اسلامی تہذیب کو بنانے کے خاطر عبداللہ بن مسعود کو جب حکم دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں سے تنہا تنہا نہیں چلے بلکہ مدینہ منورہ سے اپنے 150 شاگردوں کو لے کر چلے تاکہ یہ 150 شاگرد وہاں جا کر ہمارے اس کام میں معاون بنیں گے. اس سے خود بات معلوم ہوتی ہے کہ دین کے جو احکام ہیں جس کی دعوت آپس میں ہوتی ہے یہ کوئی نیا کام نہیں بلکہ صحابہ کرام کے زمانے سے شروع ہوا. حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان تمام حضرات کا مشغلہ یہ تھا کہ جمعہ میں یا ہفتے میں ایک دن لوگوں کو جمع کرتے اور جمع کرنے کے بعد دین کی باتیں بتاتے, معاشرے میں آنے والی خرابیاں جو آ سکتی تھی اس کا تذکرہ کرتے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ دعوت دین بھی ہونا چاہیے اور دعوت دین کے ساتھ دعوت احکام بھی ہونا چاہیے. یہ دعوت احکام کا کام بھی فرض کے درجے میں ہے, فرض کفایہ کے درجے میں ہے, اور دعوت دین کا کام یہ بھی فرض کفایہ کے درجے میں ہے. تو جب اللہ رب العزت سے انسان کے دل میں محبت ہوگی, تو اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ کسی سے محبت ہو جائے اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی چیزوں سے محبت ہو. یہ محبت کی پہچان ہے. اللہ سے محبت تو اس محبت کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کے دین سے محبت, اور اللہ کے دین سے محبت کی پہچان یہ ہے کہ اس دین کی باتوں کو پھیلانے کی کوشش کی جائے, دین کی باتوں کو پھیلانے کی کوشش کی جائے. چنانچہ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, پروردگار کی طرف سے جو باتیں آپ تک پہنچی ہیں آپ لوگوں کو پہنچا دیجیے. وہ علم تفل فما بلغت رسالتہ, آپ نے کوئی اپنی رسالت اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس, اور اس کام میں کوئی خطرہ کوئی نقصان نہیں, اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اور اللہ نے حفاظت کی مثالیں قرآن کریم میں دی ہیں. یہ دیکھیے ظاہر آنکھ یہ کہتی ہے کہ آگ میں جاؤ گے تو جل جاؤ گے, اللہ نے حفاظت کی مثال دے دی. ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے پھر بھی اللہ نے ان کو بچا دیا. اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چاقو رکھا, اللہ نے دکھا دیا کہ چاقو کے باوجود وہ محفوظ ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دریا میں ڈال جاتے ہی بھی اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. تو جو پروردگار اسباب کے برخلاف نگاہوں سے جو چیز نظر آتی ہے اس کے برعکس, اس کے خلاف جو اللہ پچھلے نبیوں کو بچا سکتا ہے, اے میرے پیارے نبی اگر آپ دین کا کام کریں گے تو اس میں کوئی خطرہ پیش آئے گا, تو اس خطرے سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ آپ کی اس سے حفاظت فرمائے گا. چنانچہ اللہ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ جو حفاظت کے طور پر صحابی رہتے تھے آپ نے ان کو ہٹا دیا, اور پھر اس کے بعد آپ یہ کام کرتے رہے. تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس اور واللہ لا یهدی القوم الکافرین, اس میں اشارہ ہے کہ آپ کا کام دین کا کام کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس تک آپ جائیں گے ہر ایک کے پاس آپ جائیں اور وہ ایمان و ہدایت قبول کر لے, ضروری نہیں ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے دین سے جوڑا ہے جس دین کا امتیازی شان دعوت و تبلیغ ہے. ہماری زندگی کا کوئی حصہ اس میں لگ جائے یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. ہماری زندگی کا کوئی وقت اس میں لگ جائے یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھروں کے ماحول کو بنانے کے لیے گھر میں تعلیم کو زندہ کریں, اپنے گھر کے مردوں اور اپنے گھر کے جوانوں کو وہ دعوت و تبلیغ سے جوڑیں, اس راہ میں نکلنے کی فکریں دلائیں اور اپنے گھر کے ماحول کو بنائیں. تو اس کا بہت بڑا جو فائدہ خود عورتوں کو حاصل ہوگا کہ گھر کا ماحول جب اچھا بنے گا تو گھر کے اندر برکتیں آئیں گی, رحمتیں آئیں گی اور گھر کا ماحول ایک بہت پرسکون بن جائے گا. تو پروردگار نے ہمیں اور آپ کو یہ راہ دیا ہے. یہ راہ کیا ہے؟ راہ دین ہے, اور اس کو اللہ نے فرض کیا ہے. اور دیکھیے اللہ کی شان کہ اللہ نے ہر ایک کی روزی کا انتظام کیا, اور ہر ایک کی روزی کا وعدہ فرمایا، حتیٰ کہ پرندوں کی روزی کا وعدہ بھی اللہ نے فرمایا، مگر اس کے باوجود اللہ نے پرندوں کو ڈالا کہ وہ بھی اپنے گھونسلے سے نکلے۔ تو پرندہ بھی اپنے گھونسلے سے جب نکلتا ہے، پرندہ بھی گھونسلے سے نکلتا ہے تو شام تک وہ بھوکا واپس نہیں آتا، مایوس واپس نہیں آتا۔ اللہ نے اشارہ کر دیا، میرے بندے اگر تم روزی کی تلاش میں یا میرے دین کی دعوت میں اگر تم باہر نکلو گے تو انشاءاللہ بغیر ناکام ہو کر، حسرت کے ساتھ ناکام ہو کر واپس نہیں آؤ گے۔ تیرا جانا بھی اجر و ثواب کا ذریعہ اور تیرا آنا بھی اجر و ثواب کا ذریعہ۔ اسی بنیاد پہ آپ دیکھیں ہمارے بعض اکابر فرماتے ہیں کہ فریق الدین عطار رحمت اللہ علیہ اپنے دکان کے نقشے سے باہر نکلے تو اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرما دیا۔ ابراہیم الحم رحمتہ اللہ علیہ اپنی حکومت کے نقشے سے نکلے تو اللہ عزت نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ شاہ شجاع الدین کیلوانی رحمت اللہ علیہ اپنی بادشاہت کے نقشے سے نکلے تو اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ اس سے پتا چلا کہ داعی اور ہر انسان اسباب کے نقشے سے اگر نکلے گا تو پروردگار اسے ضرور کامیاب فرمائیں گے۔ اس لیے کہ اسباب کے نقشے سے نکل کر اللہ کے راہ میں اللہ کے دین کی دعوت کے نکلے گا تو اب اس کی نگاہ اللہ کی ذات پر، اللہ سے ہونے پر، اللہ کی ذات پہ توکل آئے گا اور دنیا سے اور دنیا کے اسباب سے ہونے کا یقین ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اور بندے کا ایمان کا کمال یہ ہے کہ ہر کام میں اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، کامیابی ناکامی کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے۔ تو پروردگار نے ہمیں اور آپ کو جو دین کی نسبت عطا فرمائی ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا بہترین موقع اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس سے ہمیں، ہم تمام کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جس سے جس طرح سے ہو جائے وہ اس طرح سے اپنا حصہ لگ جائے۔ پہلے زمانے میں دین کی دعوت کے طریقے مختلف تھے، جیسے پڑھائی کے طریقے مختلف تھے، آج ایک مخصوص طریقہ مدارس میں پڑھائی کا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس کے بہت نافع اور بہت مفید ہونے کے اعتبار سے ایک مخصوص طریقہ ہے، اس مخصوص طریقے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، دوسروں کو ترقی کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ ہونے والا اجتماع ہم تمام کے لیے، پوری امت کے لیے، پورے علاقے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی، آپ کو بھی اس دعوت و تبلیغ کے کام سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمارا اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سب کچھ جھکا لیں۔